نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام ہمارا آج کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ جن کا نامی اسم گرامی شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سیرت ہے. عزیزان گرامی، اللہ جل وجہ الکریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہاں اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کے لغوی معنی مختلف آتے ہیں، جن میں ایک معنی مقرب ہونا ہے، قریبی ہونا ہے، ایک معنی منتظم ہے، امور کے انتظامات کرنا، تصرف کرنا، اور ولی کے ایک معنی متصرف کی بھی آتے ہیں، منتظم کی بھی آتے ہیں. اصطلاحی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر گامزن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوا کرتا ہے. انہی آیات کے بعد اللہ جل وجہ الکریم نے ولی کی صفات کو بھی ذکر فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اب جو اللہ کا ولی بن جائے اسے بطور انعام کیا ملتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جل وجہ الکریم کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اولیاء کرام کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اگر اس دنیا کے ظاہری زندگی گزار رہے ہوں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کے بارگاہ سے جا کر فیضیاب ہوا کرتی ہے، اپنے مشکلات مصائب اور آلام میں ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور جب یہ اللہ کے محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو، ان کے آفات مصیبت اور بلاؤں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ان کی بشارت ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے کہ جیسے کہ ایک مقام پر اللہ جل و جلالہ کریم نے فرمایا یوم نتو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کی امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دنیا کے اندر وہ جس کے ساتھ محبت رکھتا تھا، جس کا وہ پیروکار تھا، جس کے ساتھ وہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا، تو کل برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، اور اسی کے پرچم کے سائے میں، یوں سمجھ لے کہ اسی کی قیادت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ تو انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے جماعت میں سے ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ایک حدیث کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادلی ولیاً فقد آذنتو بالحرب، جو حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھ کے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور فرمایا جن اشیاء کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے بندہ میرا قربت حاصل کرتا ہے، میرے بارگاہ میں قریب بنتا ہے، وہ میرا ولی بنتا ہے، تو ان تمام اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری بارگاہ میں یہ کہ وہ فرائض کو دوامی طور پر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض کو رکھا ہے ان فرائض کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یزال یتقرب الی بالنوافل، اور میرا محبوب بندہ نوافل کے ذریعے سے مسلسل وہ نوافل پڑھتا ہے، اس پر جب وہ دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو میری بارگاہ میں قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل و جل کریم نے ارشاد فرمایا جب میں اس کو محبوب بناتا ہوں، فاذا احببتہ، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، اور میں اس کی سماعت بن جاتا، وہ میں اس کی جو ہے وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا ولئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں ضرور بے ضرور اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، ولئن استعاذنی لأعیذنہ، اگر وہ میری بارگاہ میں پناہ طلب کرے تو میں ضرور بے ضرور اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سماعت بن جانے، بصارت بن جانے، اور ہاتھ اور پیر بن جانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے آنکھوں کے اندر آ جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، اب اس کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کے لیے دور اور بعید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ یہاں بیٹھا ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے کو ملاحظہ کر سکتا ہے. اور جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس بندے کے کانوں کے اندر آ جاتا ہے تو اب وہ دور اور قریب کی آواز کو سن لیا کرتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور وہ اس کے ہاتھوں کے اندر آ جاتا ہے تو اب اس نور کی برکت یہ ہے کہ وہ دور اور قریب جہاں سے بھی اس کو پکارا جائے وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجبور بندوں کی مدد کرتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ان کی ٹانگوں کے اندر آ جاتا ہے تو اب وہ جب چلتے ہیں تو وہ ہماری طرح مسافت کے محتاج نہیں ہوتے, مسافت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ ایک قدم ان کا یہاں تو دوسرا قدم جو ہے حرم شریف کے اندر ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے یہ بندے میرے قربت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر میرا نور جب ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جایا کرتے ہیں. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے اولیاء کہلاتے ہیں, یہ صحابہ نہیں ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں ہے, اور پھر انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نہیں ہے, اور رسولوں میں پھر اولو العزم رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب ہے وہ نہیں ہے, اور پھر ان مقرب رسولوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے, سرکار سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے. جب یہ ادنا امتی جو اللہ کا ولی کہلاتا ہے وہ اتنے صفات سے متصف ہو جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے اعضاء کے اندر جب سرایت کر جاتا ہے تو اب یہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا ولی ہے اس دور اور قریب سے سن لیا کرتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ کا کیا اندازہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے حوالے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر کسی بھی جگہ سے سرکار کو پکارا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتی کے آواز کو سنتے ہیں. اور یہ قوت کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے سب سے محبوب ترین ہستی ہے, اور اسی وجہ سے ہم یہاں سے بیٹھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں وہ سردار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ولایت جس کو بھی ملتی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے. تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس منصب پر فائز ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے, اب وہ کہیں پر بھی رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجبور بندے جب ان کو پکارتے ہیں تو اللہ کے دیو طاقت سے ان کی مدد کیا کرتے ہیں. تو انہی محبوبین میں سے ایک جو ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, جن کی ولادت جو ہے 971 ہجری ہے, اور یہ اپنے نسب کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. 27 واسطوں سے جا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ہے سلسلہ نسب مل جاتا ہے. آپ جو ہے سرہند کے رہنے والے تھے جو ہندوستان کا ایک شہر ہے, اور اس زمانے کے اندر جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کو ایجاد کیا اس کے اندر اس نے مختلف مذاہب کو یکجا کرنے کی کوشش کی, اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے پابندیاں اس نے لگائی. جیسے مثال کے طور پر اس کے دربار کے اندر اگر کوئی آئے تو وہ سجدہ کرنا اس پر لازمی تھا, جب تک وہ سجدہ نہ کرتا تو اس کے دربار کے جو ہے آداب کو بجا نہ لاتا تو اس شخص کو اندر آنے کی اجازت ہی نہ ہوتی, اور اگر کوئی ایسا آ جاتا تو اس کو سزا دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے گائے کے قربانی پر گائے کی ذبح کرنے پر اکبر بادشاہ نے پابندیاں عائد کر دی تھی, مساجد کو گرا دیا تھا, مدارس کو گرا دیا تھا, اور دین کے جتنے بھی امور تھے ان تمام پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی. کفر و الحاد شرک اور بدعات کا جو ہے وہ دور دھرا تھا, وہ جو ہے اس کی جو ہے سربراہی میں یہ سارے امور سر انجام دیے جا رہے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ جن کا نام نامی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے, اس نے جو ہے عالم جہاد کو بلند کیا, اور بادشاہ کے مختلف وزراء اور اس کے فوج کے جرنیلوں کے نام خود بادشاہ کے نام خطوط لکھ کے اور ان کو جو ہے ان چیزوں سے آگاہ کیا کہ یہ سارے معاملات دین اسلام کے سراسر مخالفت ہے اور دین کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کی ایک سازش ہے. اس طریقے سے آپ آگاہ کرتے رہے, یہ ذہن میں رہے کہ اکبر بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ تھا جس کے ساتھ جو ہے ایک پورا فوج باقاعدہ فوج اس کی موجود تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوا کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ کسی ان پر جو ہے کوئی غم آتا نہیں ہے. تو یہ شیخ احمد سرہندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب میں سے ایک محبوب ہستی ہے, اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے, وہ بغیر کسی ساز و سامان کے بغیر کسی فوج کے حکومت وقت کو لرکار رہے ہیں اور ان کو ان رسومات سے روک رہے ہیں جو خلاف اسلام ہے. پھر جب بادشاہ کے ایک وزیر جن کا نام جو ہے آصف تھا, وہ شیعہ تھا, اور حضرت شیخ سر احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت پر بہت سارے فوج کے جرنیل جو ہے وہ آپ کے مرید بن گئے تھے, اور یہ سلسلہ جب بڑھتا گیا تو اس وزیر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ خان اعظم محبت خان اور اسلام خان, اسی طریقے تربیت خان, فلاں فلاں فوج کے جو جرنیل ہے وہ سارے کے سارے اس عالم کے جو ہے مرید بن گئے اور اس کی طرف چلے چلے جا رہے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ اس کے مریدین بنتے چلے جا رہے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بغاوت کر دے, آپ ایسا کریں کہ ان کے جو مریدین ہیں, ان کے جو جرنیل مریدین ہیں, ان کو مختلف علاقوں کے اندر جو وزراء ہیں ان کو گورنر بنا کر بھیج دیا جائے دور دراز علاقوں کے اندر تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو, اور اس کے بعد جو ہے ان کو بلا لیا جائے اور کسی بار ان کو قید کے اندر ڈال دیا جائے. چنانچہ بادشاہ جو ہے اس نے اس وزیر کے کہنے پر ایسا کیا کہ جو بھی ان کے محبین تھے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, ان کو جو ہے دور دراز علاقوں میں بھیج کر جو ہے وہاں کے گورنر بنایا, اور پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا. تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جب دربار میں آئے تو خلاف ادب جو شاہی دربار کے جو آداب تھے اس کے برخلاف آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس پر جو ہے بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیشانی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے گی. اور اس پر جو ہے اس کے سامنے جو ہے نا بادشاہ یہ کہنے لگا یہ تو بڑا گستاخ ہے اور یہ تو بڑا بے ادب ہے, کیا کیا جائے. وزرا سے جب مشورہ کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے قید کر لیا جائے. چنانچہ ان کو قید کر لیا گیا اور اس دوران جو ہے یہ انتقال کر گیا اکبر بادشاہ. پھر اس کا صاحبزادہ جہانگیر جو ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس کے زمانے میں بھی قید کے اندر ہی رہا, لیکن آپ نے مسلسل دین کا کام جاری رکھا اور قید خانے ہی سے خطوط لکھ کر جو ہے مختلف لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور دین اسلام کی ترویج اور ارشاد کا وہ سلسلہ آپ نے جاری فرمایا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک جو ہے بادشاہ کا تخت الٹا اور وہ الٹ کر نیچے گرا, اور ایک غیبی آواز آئی کہ جب یہ بیمار پڑا, بیماری کی حالت میں اس کو غیبی آواز آئی کہ جب تک شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسے چھڑاؤ گے نہیں تو تمہیں جو ہے اس بیماری سے نجات نہیں مل سکتی. چنانچہ یہ ڈرا اور حضرت شیخ کے پاس جو ہے کسی کے وزیر وغیرہ کو بھیج کر ان کو جو ہے اپنے پاس بلایا اور ان سے جو ہے بات چیت کرنے کے لیے. چنانچہ جب آپ وہاں سے قید خانے سے نکلنے کے لیے آپ نے نو شرائط کو رکھا, ان نو شرائط پر کہا کہ اگر بادشاہ ان نو شرائط پر عمل کرتا ہے تو میں قید خانے سے باہر آؤں گا ورنہ باہر نہیں آؤں گا. نو شرائط کیا تھے؟ فرمایا کہ دربار کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس سجدے کو موقوف کیا جائے. دوسری شرط میری یہ کہ گاؤں کشی پر جو پابندی ہے اس پابندی کو اٹھا لیا جائے کہ ہندو کو خوشنودی کے لیے جو ہے گائے کے ذبح کرنے پر جو پابندی عائد کی ہے حکومت وقت نے اس پابندی کو ختم کیا جائے. اسی طریقے سے تیسری شرط میری یہ ہے کہ بادشاہ وقت ماں اپنے ارکان سلطنت کے ایک کھلے میدان کے اندر آ کر ایک ایک گائے کو ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کو پکا کر بادشاہ بھی کھائے اور اس کے وزراء بھی کھائے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے اور عام عوام کو یقین ہو جائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہو چکا اور اس نے جو ہے اس مذہب سے توبہ کر لی جو دین اکبری کے نام سے ہے. اسی طریقے سے شہید مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور دربار عام کے قریب ایک خوشنما مسجد تعمیر کی جائے جس میں بادشاہ سلامت اپنے وزراء اور ارکان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے. اور چٹی شرط یہ کہ شہر بشہر قاضی مقرر کیے جائے جو اسلامی قوانین کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کو حل کرے. اور ساتویں شرط میری یہ ہے کہ کفار پر جزیہ مقرر کیا جائے, جو بھی غیر مسلم مسلم سلطنت کے اندر رہے اس پر جزیہ مقرر ہو کہ وہ جزیہ ٹیکس ادا کرے. اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ خلاف شرع قوانین جتنے بھی ہے یک قلم ان تمام کو منسوخ کر دیا جائے. اور نویں شرط میری یہ ہے کہ جملہ بدعات اور رسومات کے سدباب کے لیے اقدامات کیے جائے. اگر یہ نو شرائط بادشاہ بادشاہ کو منظور ہے تو میں قید خانے سے باہر آؤں گا، ورنہ میں باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان شرائط کو جو ہے منظور کیا، اور آپ کے استقبال کے لیے وزیر اعظم اور بادشاہ کے جو جانشین تھے شاہجہاں، وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ چنانچہ اس قید خانے سے نکل کر آئے۔ اور جہانگیر بادشاہ کے جب دربار میں پہنچے تو اس نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے ان شرائط پر ان کے لیے دعائیں صحت کی، اور اس سے کہا کہ تو توبہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر التجا کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس انداز سے آپ نے دین کی تجدید کی، اور اسلام کو جو مٹانے کی سازش تھی اس سازش کو آپ نے مٹھا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث فی ھذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں اس امت کے تجدید کے لیے ایک شخص کو بھیجے گا، وَيُجَدِّدْ لَهَا أَمْرَ دِينَهَا، کہ جو ان کے لیے اس دین کے امور کو دوبارہ سے سوارے گا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 11ویں صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تجدید کی، اور مسلمانوں کو اس مشکل سے نجات دی کہ جو کام حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا وہ بادشاہ جو ہے وہ فوج اور لشکروں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تنے تنہا اس دین کو اس بادشاہ کو للکارا، اور اس کے عقائد اور نظریات کا مقابلہ کیا، اور تنے تنہا اسلام کو وہ جلا بخشی، دوبارہ نئے سرے سے اسلامی قوانین کو زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرمائے، پروردگار عالم ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر پر اپنے رحمت اور رضوان کے بارش کو نازل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔